الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. گرامی قدر اور معزز بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع میں تفسیر اور اس کا ترجمہ، اس کے متعلق ضروری احکام جاری ہیں، اور آج کی آیات جو ہمارا موضوع ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو لوگوں کے بارے میں احکام بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کفار اور مشرکین، یا وہ اللہ کے نافرمان جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ راہ حق پہ ہیں. قرآن کریم نے ان کے اس غلط فہمی پیدا کرنے کا حقیقت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. اور اسی طرح پھر مسلمان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلمان، تم نے بھی احتیاط سے رہنا ہے، اور تم نے بھی دیکھ کے چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن اور تمہارا مخالف وہ تمہارے عقیدے اور ایمان پہ اور تمہارے اسلام پہ ڈاکہ ڈالے، اس کو نقصان پہنچائے. گزشتہ آیات کی تفسیر میں آپ یہ بات وضاحت کے ساتھ جان چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر خطابات اور زیادہ تر کلام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فریق مخالف میں اہل کتاب سے کیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے، کہ کفار اور مشرک جو بت کو سجدہ کرتے تھے وہ جاہل مطلق تھے، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی رہبری نہیں تھی، لیکن جو تورات کو ماننے والے تھے وہ لکھے پڑھے مانے جاتے تھے، جو انجیل پہ عمل پیرا لوگ تھے وہ لکھے پڑھے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان میں نبی موجود تھا، ان میں آسمانی کتاب موجود تھی. اس لیے اسلام چونکہ پڑھے لکھوں کا دین ہے، اسلام اس کا پہلا لفظ جو نازل ہوا ہے اقرا، پڑھی ہے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اسلامی تعلیمات یہ انسان کی فطرت اور انسان کی خواہشات کو انسان بنانے میں بہت زیادہ مددگار ہیں. اسلامی تعلیمات ایک بندے کو نیک بندہ رکھنے میں بہت زیادہ کارگر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں باب قائم کرتے ہیں اور پھر اس میں حدیث لے کے آتے ہیں، الدین النصیحہ، دین ساری کی ساری بھلائی ہے. لِلَّهِ، یہ بندہ اللہ کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرے، یہ دین کا اول مقصد ہے، پہلا گول ہے اور مشن ہے کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اس خدا کو پہچان لیا جائے، جس خدا نے آپ کو رزق عطا فرمایا اس خدا کی تعارف مومن کو ہونا چاہیے، اور جس اللہ وحدہ لا شریک آسمان اور زمین کے مالک ہیں، سورج و چاند اور ستاروں کے مالک ہیں، ورق اور شجر کے مالک ہیں، اس خدا کی شان میں شرک کرنا، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام کا پیغام اولین یہی ہے. الدین والنصیحة قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولائمتہم وفی روایت ولعامتہم. یہ دین بھلائی ہی بھلائی ہے، خواہ بندے کا تعلق خدا سے ہو، اس کی تفسیر آپ کو میں نے سمجھا دی، اور یہ دین بھلائی ہی بھلائی ہے جبکہ بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جائے، جبکہ بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بن جائے، جبکہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ دین اس کے لیے سر تاپا بھلائی ہی بھلائی ہے. تو بہرحال جب یہ بات واضح ہو گئی تو ان کی طرف سے بہت سارے اعتراضات ہیں، اتنے سارے ہیں کہ ہم گزشتہ کئی مجلسوں سے اہل کتاب کے اعتراضات اور ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے لے کر سیقول السفہاء من الناس، جو ان قریب انشاءاللہ آنے والا ہے، وہاں تک یہ تمام اہل کتاب جو اپنے آپ کو نام نہاد تعلیم یافتہ کہتے تھے وہ دین اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کچھ باتیں کیا کرتے تھے، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ناگوار گزرتی تھیں. وہ سوالات جو وہ کرتے تھے وہ تعلیم کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ تعنت کے لیے کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہماری فقہ کے امام ہیں، خلیفہ ہارون رشید کے قاضی القضات تھے، اور بے شمار ائمہ کے استاذ ہیں. ان کی مجلس میں ایک شاگرد نے کچھ سوالات کیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف فرمایا، انتظار کیا، سر نیچے کیا، پھر حضرت نے سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ اگر یہ سوالات تم نے مجھ سے اس لیے کیے ہیں تاکہ تم مجھے لوگوں کے درمیان میں ذلیل کرو، فلا تموتن الا کافرا، تو اللہ کرے کہ تم نہ مرو مگر یہ کہ کافر ہو کر مرو گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ شخص جس نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور امام صاحب کی بد دعا اس کے لیے قبول ہو گئی اور وہ دین اسلام سے ہٹ کے مرا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، حسن السؤال نصف العلم کہا جاتا ہے کہ بہترین سوال کرنا، اچھی طرح سے سوال کرنا اور نالج کو ایکسٹریکٹ کرنا، معلومات کو حاصل کرنا اس طریقے سے کہ استاذ کی دل آزاری بھی نہ ہو، شیخ کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور ان کی عزت و آبرو بھی متاثر نہ ہو، یہ آدھا علم ہے. کس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کس طرح آپ سے با ادب رہتے ہوئے مسائل سمجھے جائیں، یہ سنت صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تو رہتے تھے لیکن ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی انجانا آدمی، کوئی نیا اجنبی آ جائے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ سوالات کرے جن کے جوابات ہمیں بھی مطلوب ہیں، لیکن ہم ادب کی وجہ سے، ہم پیغمبر کی عظمت کی وجہ سے ہمت نہیں کر پائے کہ ہم آپ سے وہ سوالات پوچھ سکیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے کلمات اور ایسے باتیں نہ کہو جن کا ترجمہ اور معنی موہوم ہوتا ہے، غیر معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایسے کر لوگے تو اعمال ختم ہو جائیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کرنے والا ہے وہ اپنا مستقبل تباہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو، اس پیغمبر سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بہت زیادہ بنی اسرائیل کی طرف سے پس و پیش کا شکار کیا گیا، ان سے سوالات کیے گئے، ان سے ڈیمانڈز کی گئیں، اور ان سے وعدے کیے گئے، اور اکثر اور بیشتر وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی، اور سوالات بھی ایسے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم لوگ ایسے نہ ہونا جیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سربلند فرمایا، وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مقام کے حامل تھے۔ ہم تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے سوالات کرو، اپنے رسول کی شان میں گستاخی کرو، اپنے رسول کے سامنے ایسی باتیں کرو جو ان کے معیار پہ، جو دین کی تعلیمات پہ، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں رخنے پیدا کرے، مشکلات پیدا کرے، کمپلیکیشنز پیدا کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کما سئل موسیٰ من قبل، اسی طرح کے سوالات حضرت موسیٰ سے بھی کیے جاتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے بظاہر ایمان کا اظہار کیا، لیکن جب وہ لوٹ کے گئے تو انہوں نے جھوٹ بولا، اور وہ حقیقت میں سچ میں ایمان والے نہیں تھے۔ ہمارے دین میں مرتدین کا پورا باب ہے، ہمارے دین میں مرتد کی سزا، مرتد کا سلوک، مرتد کے بارے میں فلسفہ، مرتد کے مسائل، اگرچہ یہ سب موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، آپ نے اعلان فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اور یا ابا سفیان، یا عمر ابن الحشام، اے سارے خاندان والو، آؤ میری بات سنو۔ تفصیلی واقعہ ہے، روم کا بادشاہ تھا ہیراکل، اس زمانے میں جو رومی حکومت تھی ان کا بڑا، اس کی خدمت میں صحابہ بھی پہنچ گئے تھے ہجرت کر کے، اور وہاں سے ابو سفیان بھی آیا تھا شکایت لے کے کہ یہ محمد ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ وہاں پہ ہیراکل نے ایک سوال کیا ہے، ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں، کچھ دنوں پہلے جمعے کے خطاب میں اس میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک سوال ہیراکل نے کیا ہے، ایزیدونا ام ینقصونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں या ज्यादा हो रहे हैं ये बताइए मुझे। अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे असल में खौफ ये था कि ये तो बहुत बड़ा दरबार है, रूम का दरबार है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया यहां पे मौजूद है, तो ये ना हो कि कहीं मैं बदनाम हो जाऊं कि अबू सुफियान ने रूम के बादशाह के सामने खुला झूठ बोला है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सका। वकाल बल यजीदून, और कहने लगा कि जो रसूल के साथ ईमान लाए हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन और आज का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, हमारा इस्लाम वो खत्म नहीं हो रहा, अगरचे दिखाया इस तरह जाता है। अगरचे अगर 100 लोग ईमान ला रहे हैं, एक काफिर हो रहा है, तो उन 100 का जिक्र नहीं है, लेकिन एक काफिर का जिक्र है, इसलिए कि सफाई में गंदगी बिल्कुल वाजह नजर आती है, सफेद कपड़े पे काला दाग बिल्कुल वाजह नजर आता है। इसकी वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी का वादा फरमाया है, और आपने फरमाया है हर नबी को अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा, और सबसे बड़ी उम्मत मेरी होगी, अल्लाह ने मुझे इसमें भी मुमताज किया है। तो वमन यतबद्दल الكفر بالإيمان, जो कोई भी ईमान को छोड़ के कुफर की तरफ चला जाएगा, فقد ضل سواء السبيل, तो वो यकीनन सीधे रास्ते से हट जाएगा, गुमराह हो जाएगा। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता इस्तेकामत है। सीधा रास्ता अपनों के नक्श कदम पे मरना हो या जीना, वयरहमुल्लाहु अबदन काला आमीना। हजरत मौलाना अहमदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बनोरी टाउन के मोहतमिम बने, हजरत ये शेर पढ़ते थे कि हमारे असलाफ हमारे बड़े इसलिए नहीं कि वो हमारे बड़े हैं, इसलिए कि वो दीन के ऊपर कायम थे। ये मसला अभी इंशाल्लाह अनकरीब अगली आयतों में आ रहा है कि नस्लो नसब से, खानदान से, मजहब से, कौम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक के बंदा अल्लाह का मुखलिस हो जाए। वद्दा कफीरुन, और चाहते हैं इनमें से बहुत से, मिन अहले किताब, अहले किताब वालों में से, लौ यरुद्दूनकुम, काश के वो तुमको लौटा दें, मिन बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद क्या बना दें? कुफार बना दें। क्यों? हसदम मिन इंदे अनफुसिहिम, ये बवजह इनके हसद के जो इनके जियो में है, मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, बाद इसके के हक इनके सामने वाजे हो चुका है। यहूद और नसारा मुसलमानों के पास आते थे, मुसलमानों के साथ मोहब्बत का इजहार करते थे, और कहते थे कि हम और आप करीब करीब हैं, बस थोड़ी सी बातें हैं उसमें हमारा आपका इख्तलाफ है, और हम और आप तो बड़े जबरदस्त हैं, दावत करेंगे, हलवा खाएंगे, मजे करेंगे, कड़वी कड़वी बातें नहीं करो, मीठी मीठी बातें करो। और इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो आपका किबला भी तहवील हो चुका था, और आप मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, और यहूद को यह भी खुशी थी कि देखो हमारा किबला और इनका किबला एक हो चुका है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا, اے پیغمبر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محبت سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں, اور آپ کی خواہش ہمیں معلوم ہے کہ آپ بنو ابراہیم میں سے ہیں, آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں, آپ مکی ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ میرا قبلہ بھی مکہ میں ہو, اے پیغمبر مبارک ہو, دعائیں قبول ہو گئیں, اور چہرہ مبارک موڑ دیجئے مکہ کی طرف۔ یہودیوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, ہم تو بڑے خوش تھے کہ مسلمان تقریباً یہودی ہو چکے ہیں اور بیت المقدس کی طرف نماز شروع ہو چکی ہے, یہ دوبارہ مڑ گئے, یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی۔ وہاں اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب, اللہ کے ہی مشرق و مغرب ہے, بیت المقدس یا کعبہ مشرفہ کا سجدہ ہم یہود کی ہمدردی میں نہیں کرتے, بلکہ ہم اللہ کے حکم کے لیے کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے ان کی جو محبت تھی, مسلمانوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں خبردار رہو، محتاط ہو جاؤ، کنٹرول میں ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. آج ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ قریب رہیں تمہارے، تم سے محبت کا اظہار کریں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو کوئی ڈیمانڈز ہیں. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے پیغمبر، نہ یہود آپ سے راضی ہوں گے نہ نصارہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے جب تک کہ آپ اپنی ملت چھوڑ کے دوسری ملت میں نہ چلے جائیں گے. مسلمانوں کو باقاعدہ یہ کوشن نازل کیا جا رہا ہے، احتیاط نازل کی جا رہی ہے، تحذیر نازل کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان سے معاملہ کرنا جائز ہے، ان سے ملنا ملانا جائز ہے، ان سے خرید و فروغ جائز ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے اصل دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں. کیوں؟ حسد من عند انفسہم، ان کے جیوں میں حسد ہے، ان کے جیوں میں جو تمہارے خلاف دشمنی ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی معصوم ہے یا مجبور ہے یا معذور ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر بھی نہیں مانتے. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے. فعفو، پس معاف کرو. وصفہو، درگزر کرو. کیوں؟ اتنے بڑے منافق کہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ تھا غصے کا، یہ مقام اور مرتبہ تھا بائیکاٹ کا، بدلے کا. ابھی تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آرام سے رہو، فعفو معاف کرتے رہو، وصفہو درگزر کرتے رہو. اصل میں عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو، اور صفح کہتے ہیں معاف کرنے کے بعد معاملے کو صحیح کر دینے کو. یہ معافی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معافی ہوتی ہے کہ رسمن معاف کر دیا لیکن دل میں وہ تمام خمار اور بوجھ موجود ہے، یہ صفحہ نہیں ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ سامنے سے بھی معاف کرو اور دل کے اندر جو کینہ بسایا ہوا ہے اس کو بھی ختم کر دو، دور کر دو. اور یہ یہود یہ واقعتاً سزا کے مستحق تھے، لیکن ایسے حالات میں ابھی جہاد کا حکم کھلے عام نازل نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کو کہا گیا فعفو وصفہو، معاف کرو اور درگزر کرتے رہو. حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لے کے آ جائیں. مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ جہاد کا حکم آنے والا ہے، مرتدین کا حکم آنے والا ہے، عشر کے احکام آنے والے ہیں، ذمی کے احکام آنے والے ہیں، لہذا تم پریشان نہ ہو اور فی الحال اپنے کام پہ توجہ دو. پیوستر شجر سے امیدیں بہار رکھ. مسلمان کو کتنی زبردست تعلیم دی گئی کہ اگرچہ یہ سارے آپ کے دشمن ہیں اور دوبارہ بھی آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوں گی، لیکن آپ نے جذبات سے کام نہیں لینا، تحمل سے کام لینا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم نے کہا کہ جی میری سفارش کر دیجئے، میں غلطی سے کسی اور جگہ چلا گیا تھا. حضرت نے دو الفاظ لکھے سفارش میں، فعفو وصفہو، بس. میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ وہ عالم زارو قطار روتے تھے حضرت کی پرچی کو دیکھ کے، اور اس کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے استاذ کلام بھی قرآن میں کرتے ہیں. بس اتنا فرمایا فعفو وصفہو، معاف کر دو، درگزر کر دو، معاملہ آگے بڑھاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام جاری فرما دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے اور بس جی معافی کر دی بڑا کام ہو گیا، نہیں. واقیم الصلاح، جو احکام نازل ہو چکے ہیں ان احکام پہ پابندی سے چلنا ہے. ان احکام میں پہلا حکم نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھتے رہو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہو چکے ہیں، یعنی اپنے جسم کو بھی اللہ کے فرمان بردار بنا دو اور اپنے مال کو بھی اللہ کا فرمان بردار بنا دو. وما تقدموا لانفسكم، اور وہ جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو آگے کے لیے آخرت کے لیے، من خیر، نیک اعمال میں سے، بھلائیوں میں سے، نیکیوں میں سے، تجدوه عند اللہ، ان قریب اللہ کے ہاں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی علامات بیان کی گئی ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ جو ایمان رکھے گا اس کو آخرت پہ ایمان رکھنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور یہاں قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ دنیا کے اعمال کا ثواب ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں آپ کو مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جائے۔ انسان صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے۔ انسان تبلیغ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور پھر بھی بظاہر اس کے حالات مشکل ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ بن رہا ہے۔ اور آپ خود بتائیے کہ جو بدلہ آپ کو 70 سال کے اندر ملے اور ختم ہو جائے وہ اچھا بدلہ ہے، یا جو بدلہ آپ کو مشکل ترین حالات میں ملے، پل صراط کے پاس ملے اور نہ ختم ہونے تک کے لیے ملے، وہ بدلہ یقیناً بہت بڑا بدلہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں، نیکیاں، خیر و عافیت عطا فرما، اور اس کے ساتھ آخرت کی دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف دنیا کی بھلائیاں مانگتے تھے، آخرت کی بھلائی نہیں مانگتے تھے، ان کی دعا ہم نے قبول نہیں کی اس لیے کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر چیز کا نتیجہ دنیا میں مطلوب کرنا اور ہر چیز کے ریئیکشن کو دنیا ہی میں دیکھنا، اور جب نظر نہ آئے تو پھر باتیں شروع کر دینا، یہ دین کے خلاف اور دین سے دوری کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو تم نے کیا ہے بے فکر ہو جاؤ، تجدوہ، وہ تمہیں ضرور ملے گا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اور ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی بخوبی واقف ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت نہیں جائے گا مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی اٹکل خواہشات ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، اور تورات کو اپنی کتاب مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو موسیٰ کو نہ مانے، جو تورات پہ عمل نہ کرے، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح جو نصرانی تھے، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کو حق سمجھتے تھے، اور کہتے تھے جو عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے اور انجیل پر عمل نہ کرے، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ آپس میں جب یہ لوگ لڑ پڑے، کفار اور مشرکین نے بھی سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ دیکھو، نصارہ یہود کو غلط کہتے ہیں، یہود نصارہ کو غلط کہتے ہیں، پتہ چلا کہ دونوں غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یہ نتیجہ نکال لیا ان جاہلوں نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ بہرحال وہ آیت آگے تفصیل سے آ رہی ہے۔ یہود اور نصرانیوں کا یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صرف جنت جائیں گے۔ اس میں ذرا غور کیجئے گا آیت میں، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائے گا جنت، یہودی کہتے ہیں جو یہودی ہوگا وہ جنت جائے گا، نصرانی کہتے ہیں جو نصرانی ہوگا وہ جنت جائے گا۔ تلک امانیہم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امانی کا ترجمہ فرماتے ہیں، اکاذیبہم، یہ ان کے اپنے جھوٹ ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں اور کوئی اس میں حقیقت نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کو کہ لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں اس لیے ہم جنت جائیں گے؟ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ کون سی دلیل ہے کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم جنت جائیں گے؟ اگر تم عیسیٰ کو مانتے ہو تو محمد کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب جو حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے گا وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری یہ بات پہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی وثیقہ ہوگا، کوئی پروف ہوگا، وہ لے کے آؤ، کسی پیغمبر نے کہا ہو، اللہ نے فرمایا ہو، کسی کتاب میں نازل ہوا ہو، کوئی ایسی چیز لا کے دکھاؤ جس میں یہ برہان موجود ہو، کہ جس میں یہ دلیل موجود ہو کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. نہیں ہے دعویٰ اور لا بھی نہیں سکتے، تو پھر ہم بتائیں گے اس کا حل کیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی بنیادی تعلیمات سب کی متفقہ تھی. کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی شکر گزاری بجا لانا، اللہ تعالیٰ کا قدردان ہونا، اللہ کا عبادت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے انبیاء کو سچا ماننا، اور ان کی سنتیں جیسے مہمان کا اکرام کرنا، جیسے طہارت کرنا، جیسے حیا کرنا، جیسے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنا، یہ ساری کی ساری تعلیمات حضرت آدم بھی لے کے آئے تھے اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جن کی تعلیمات میں متفقہ تعلیمات نہ ہوں، سب میں متفقہ ہیں. اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان پہ نازل شدہ کتاب کو برحق کتاب مانتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ورسلہ اور سارے رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول مانتے ہیں اور حضرت پہ نازل ہونے والی کتاب کو، جو جس حالت میں حضرت پہ نازل ہوئی تھی، اس کو سچی کتاب مانتے ہیں. محرف شدہ بائبل کے 300 اور 350 ایڈیشن، ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے. حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس میں زنا منع تھا، حرام تھا، اس میں خنزیر حرام تھا، اس میں شراب حرام تھی، اس میں یہ نکاح اور طلاق کے مسائل تھے. آج کے زمانے میں آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے. تو اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے کہ جنت کون جائے گا، اس مسئلے کا حل تمہارے پاس نہیں ہے. بلا، جی ہاں، جنت ضرور جائے گا. من اسلم وجہہ للہ، وہ جنت جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رخ پہ موڑ دیا ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسلمان اپنی زندگی میں اعتقاد پیدا کرے، اپنا بلیف پیدا کرے، اپنا ایمان پیدا کرے، اپنے دل میں یہ جذبہ بٹھائے اور اس بات پہ یقین کر لے کہ میرا ہر کام وہ اللہ کے لیے ہوگا، میرا رازق خدا ہے اور میرا زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت تب آئے گی جب اللہ چاہے گا. اس طرح جو ہمارے دنیا کے جتنے اعمال ہیں، خواہ وہ کار خیر ہو، خواہ وہ معاشرت ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ زندگی کے کوئی اور چیزیں ہوں، جتنی بھی ہیں، وہ سب کے سب اگر خالص اللہ کے لیے کر دی جائیں اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو مانتا ہو، یہ ہے جنتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے یہودی ہیں تو ہم جنت جائیں گے اور ہم سارے نصارہ ہیں تو ہم جنت جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی بیکار قسم کی خواہشات ہیں، حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم یہاں سے اصل قاعدہ بیان کر رہا ہے ایمان کا، اور وہ یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو موڑ دے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف موڑنے کا مطلب اپنی نیت، اپنا دل، اپنا اعتقاد، اپنا گمان، اپنا ظن، یہ دین کے مطابق کر لے. اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کرے یا نہ کرے، اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بتائی ہوئی احکامات پہ عمل کرنے کا پابند ہوں. یہ ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محسن بھی ہونا چاہیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ظرافتن کہ اس کو احسن العلوم والا ہونا چاہیے، اس کو احسن العلوم میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ صرف اعتقاد نہیں ہوتا، اعتقاد کے ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اسے عمل کہتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. محسن کا ترجمہ ہم کر لیں گے جو سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ عمل کی بھی پھر قسمیں ہیں. کوئی عمل کفر بنتا ہے، کوئی عمل بدعت بنتا ہے، کوئی عمل جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کون سا عمل؟ جواب یہ ہے کہ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہو، وہ ہوا محسن. اور وہ محسن ہو، وہ احسان کرنے والا ہو. مل احسان، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں، اور انہوں نے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت ایسے کہ گویا تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں اللہ کا مشاہدہ نصیب نہیں ہے تو یہ ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالی کی نظر ہو، یعنی اللہ کے تعالی کی عظیم قدرت کاملہ پہ نظر ہو، اور بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو پھر وہ یہ اعمال اپناتا ہے جو اس کو احسان کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. سورہ رحمان میں آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحابہ کرام نے اس کا ترجمہ کیا هل جزاء التوحید الا الجنہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں جنت دیں گے. بلا من اسلم، جی ہاں جنت ضرور جائے گا، لیکن تم لوگ نہیں جاؤ گے. اگر ہے تو دلیل دکھاؤ، نہیں ہے تو ہماری دلیل سنو. من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ ہی کے لیے اپنے تمام زندگی کو کر دے، وہ ہوا محسن اور وہ سنت کا متبع رہے. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم طاری ہوگا. میرے محترم بھائیوں، یہاں آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اصل میں خطابات کر رہا ہے، اور یہ کتابات اہل کتاب سے ہیں. اہل کتاب کے مسائل آپ اچھی طرح جان چکے ہیں الحمدللہ، خوب تفصیل سے، کہ انہوں نے قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسم قسم کے اعتراضات کیے تھے. چونکہ وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آسمانی تعلیمات معلوم ہیں، تو اپنے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ ہائی لیول کے اعتراضات اور سوالات لے کے آتے تھے، اور ہمارے دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً جب سورہ بقرہ نازل فرمائی، یہ وہ زمانہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جو عام عوام تھی ان کی نظریں یہود کے اوپر تھیں کہ یہود کا ریئیکشن کیا ہوگا اور یہود پیغمبر کو دیکھ کے کیا کریں گے. یہ یاد رہے کہ سارے یہود نے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ بہت سے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ گواہی دی کہ ہماری کتابوں میں آپ کی آمد کا ذکر موجود ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُمْ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں ایسے پیارے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم خزانے کا ڈھیر ان کے پاس رکھواؤ گے، شرافت سے، امانت داری سے واپس کریں گے. اور ان میں ایسے بھی ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. سارے کے سارے غلط نہیں، جن کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب نازل ہوئی، اور اس کے باوجود کہ وہ حق کو جانتے ہیں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط لوگ ہیں اور ان کے دعوے بھی غلط ہیں. ان دعووں میں ایک دعویٰ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے صرف ہم جنت جائیں گے. قرآن کریم نے کہا تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت موسیٰ کے روحانی بھائی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضرت موسیٰ کے روحانی بھائی محمد کو نہیں مانتے، کیسے تم جنت جاؤ گے؟ اور عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنے پیغمبر کے پہلے موسیٰ کو بھی نہیں مانتے، بعد والوں کو بھی نہیں مانتے، تمہاری تعلیمات محرف ہو چکی ہیں، تم کیسے جنت جا سکتے ہو؟ جنت جانے کا اصول من اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو، اپنے دماغ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ضمیر کو اب متوجہ کر دیں اللہ کے احکام کی طرف، وہ ہوا محسن اور اس کے ساتھ وہ احسان کرنے والا ہو، سنت کا متبع ہو، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے انا مومن انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایمان پر ہوں، یہ غلط بات ہے، ہمیں یقین رکھنا ہوگا، اور یقین میں پھر مشیت خداوندی وہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک فعل ہے، ہمیں اپنا عمل، اپنا کردار اور اپنے ارادوں کو خالص کر کے رکھنا ہوگا۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کو انعام عطا فرماتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی مستقبل کی وہ فکر کریں گے، خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے اور حزن ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے، جو گزشتہ واقعات ہوئے ہوتے ہیں اس پہ انسان کو بڑا غم رہتا ہے، لیکن جو اللہ کے سپرد کر دے معاملات کو، نہ مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام غموں کو بھی دور فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ذا السلطان العظيم وذا المن القديم، ولي الكلم وذا العرش الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ دعا فرمائي اللہ تعالی بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ تعالی مدد و نصرت فرمائے، حاضرین مجلس کی اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری اور آپ کی یہ مجلس جس میں ہم نے اللہ کے کلام اور قرآن کریم کی آیات کو بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعمال کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ عظیم بنائے، ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جتنی بھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اسوہ حسنہ کے ساتھ، حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنا توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کے چپے چپے ذرے ذرے میں اللہ تعالی خیر عافیت خوشحالیاں نازل فرمائے، مشکلات سے، آفات سے، مصائب سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، حاسدین سے، دشمنوں سے، حملہوروں سے، چور سے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر فساد سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی رونقوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، کعبہ کی عظمتوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، مدینہ منورہ کے آداب اور عظمتیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ ہمیں آپ کو بار بار جانا نصیب فرمائے. حجاج کرام نے جو حج کیے ہیں دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے ہمیں اور آپ کو بھی زندگی میں متعدد بار اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فلسطین کے حق میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی یہود کے سہونی پنجے سے جلد اس کو آزادی عطا فرمائے, وہاں کے مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے, دعائیں قبول و مقبول فرمائے. پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں, آفات میں ہیں, جنگ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اللہ وحدہ لا شریک عظیم ہے, اللہ قادر مطلق ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ان کی دعائیں قبول و مقبول فرمائیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائیں, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت کے علوم سے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تا قیامت خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے مدرسے جامعہ احسن العلوم کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے عالم میں اسلام کا ایک سرکردہ ادارہ اور قلعہ بنا کے ابھارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی بہت کم محنت پہ بہت بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے اجر عطا فرمائیں. اسی طرح جتنے بھی ہمارے آپ کے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد حل فرمائیں, لیکن دنیا چند روزہ ہے, اصل آخرت ہے, اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائیں, بوقت نزع کلمہ طیبہ شہادتیں نصیب فرمائیں, قبر کو جنت کا باغ بنائیں, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں, اور حشر و نشر میں جب بہت پریشانی ہوگی اور مشکلات ہوں گی اے اللہ آپ کی مدد و رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائیں, آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیں, اور انبیاء صلحاء شہداء صدیقین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی.